الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد البارئ وسلم صلاه وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فان من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال المتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمة للأرامل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورہ یوسف کی ابتدائی آیات کی تشریح و تفسیر ذکر کی جا رہی تھی اور اس میں بنیادی موضوع جو تھا جس پر ہم اپنی گفتگو کو ہم نے کل کے درس میں بھی جاری رکھا اور آج بھی اس کا ایک تسلسل ہے، وہ تھا جو اس پوری گفتگو کا معیار ہے، وہ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب ہے۔ سورہ یوسف کو تمام صورتوں کے اندر یہ اختصاص حاصل ہے کہ زندگی کے تمام کردار کو ایک عملی شکل کے اندر اس میں بیان کیا گیا اور ایک انسان پر گزرنے والی تمام تر کیفیات، نشو و فراز کی، خوشی و انبساط کی، ترقی کی، یا جو بھی حالات آزمائش کے اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، ان تمام کیفیات کو باقاعدہ طور پر کردار کی شکل میں پیش کیا گیا۔ اور یہ اتنی خوبصورت صورت ہے اور اتنا خوبصورت قصہ ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد ایک وبالی طبیعت بھی رکھنے والا بندہ ہو تو وہ سنجیدگی کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ زندگی کو توازن دینے والی یہ صورت ہے، یہ واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، کہ جس میں برداشت ہے، صبر ہے اور اللہ رب العالمین پر توکل ہے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہے اور اسی سے امید ہے اور دعاؤں پر جلد اثر مرتب ہو جائے، یہ جذباتیت نہیں ہے بلکہ انسان دنیا کے اندر ایک مسافر کی طرح ہوتا ہے اور جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں ان پر آزمائشیں سختی کے ساتھ آتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے زیادہ سختیاں جو ہیں وہ انبیاء پر آتی ہیں، اور یعنی ہر قسم کے دشمن، ہر قسم کے حالات، ہر قسم کے کیفیات بطور امتحان کے ان پر طاری ہوتی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو انبیاء کے جتنے قریب ہوتے ہیں اور ان کے نظریے کے جتنے قریب ہوتے ہیں، ان پر پھر اس صحیح راستے کو فالو کرنے کی وجہ سے اور اپنے نظریے کی پختگی کی وجہ سے جو مخالفین ہوتے ہیں وہ ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے ایک آزمائش کا بازار گرم کر دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ آزمائش کا سلسلہ اس بندے کے لیے حق ہونے کی دلیل ہوتی ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس بات میں کافی تشویش کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ نے بہت مال عطا فرمایا، وہ ایک دفعہ حضور کے سامنے صرف اس بات پر رونے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے مال میں اتنی برکت ہو جاتی ہے، ہر بندہ میری عزت کرتا ہے، سارے معاملات میرے پاس فراوانی کے ہو جاتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ جو نیکیاں میں کر رہا ہوں اس کا اجر مجھے دنیا میں مل رہا ہے؟ یعنی یہ اللہ والوں کے سوچنے کا ایک زاویہ ہے، ایک طریقہ ہے کہ آج اگر میری اتنی پذیرائی ہے کہ میری کوئی مخالفت نہیں کر رہا، میرے معاملے کے اندر کوئی نقصان ہی نظر مجھے نہیں آ رہا، ہر چیز اسموتھ چل رہی ہے، بالکل صحیح طریقے سے چل رہی ہے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ جو میں نیکی کے کام کرتا ہوں اس کا اجر مجھے دنیا میں دے دیا گیا ہے سکون کے ساتھ اور آخرت کے اندر کوئی چیز نہیں ہوگی؟ یعنی اس سے یہ مطلب یہ ہوا کہ ان آزمائش اور ان بلاؤں پر صبر کرنا جو ہے یہ آخرت کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے، اصل اجر ہے کہ جو اللہ کے دین کے لیے، اس کے فرمان کے لیے، اس کے نبی کی شریعت کے لیے جو مضبوط اور مستقیم رہتے ہیں۔ اور یہ تمام تر چیزیں باتوں تک نہیں، باتوں کے ساتھ ساتھ سورہ یوسف میں کردار کی شکل میں نظر آئی کہ کس طریقے سے اس کو پیش کیا جاتا ہے، کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام معاملات کی، انشاءاللہ وہ آگے ہم ذکر کریں گے۔ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ ہماری زندگی کی تمام کیفیات اور طبیعتوں کے تمام تقاضوں کو اس کردار کے اندر ذکر کیا گیا ہے، تو اسی طرح اس میں عقائد کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہماری زندگی کا سب سے بنیادی اور ضروری شعبہ عقیدہ ہے، تو توحید باری تعالیٰ کے اوپر، انبیاء کی رسالت کے اوپر، آخرت کے اوپر، ملائکہ کے اوپر، اس پر بڑا تفصیلی خطاب ہوا۔ تو اسی حوالے سے خواب کی بحث یہاں پر آئی ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 11 ستارے اور ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام سے اپنے اس خواب کو ذکر کیا، اور میں نے کل اس پر تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے کی ہے کہ انبیاء کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ وحی خواب آنا آپ کی نبوت کی ایک بڑی بیان دلیل ہے۔ اس میں پھر انبیاء کے علاوہ جو خواب ہیں، جس طرح کہ کل ہم نے مسلم شریف کی حدیث پڑھی، کچھ سچے خواب ہیں جو صالحین کے خواب ہوتے ہیں، جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن زید کا کل آپ نے خواب سنا جامع ترمذی شریف سے، کہ اذان کے کلمات ان کو خواب میں بتائے گئے، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کو آ کر بتایا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جا کر یہی کلمات بلال کو سکھاؤ اور بلال اسے اذان دے۔ انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں اللہ کی جانب سے، شیطان کی آمیزش اس میں نہیں ہوتی ہے، اور وہ حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں، وہ شرعی حکم رکھتے ہیں۔ انبیاء کے علاوہ کسی کا خواب حجت نہیں ہوتا، نہ وہ شریعت کا حکم رکھتا ہے۔ خیر یہ الگ بحث ہے کہ شیطان خواب میں کس طرح ورغلاتا ہے، یہ جب ہم دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحث کریں گے تو وہاں پر انشاءاللہ العزیز اس کیفیت کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ جو حضور نے شاہ فرمایا کہ ولا یتمثل بالشیطان، شیطان میری مماثلت نہیں کر سکتا، تو اس میں ایک بہت خوبصورت عقیدے کا رنگ ہے جو سنت کے لیے، جو ہمارے اکابر نے مختلف جگہوں پر لکھا ہے، تو میں نے اس کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ خواب کی باتوں کو ذکر کرنے کے بعد آج جو ایک بہت اہم بحث عقیدے کے حوالے سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کو اپنے دل میں ترقی دینے کے حوالے سے، اور انبیاء اکرام علیہ السلام سے اپنی محبت کو ان سے جوڑنے کے حوالے سے بہت خوبصورت مضمون علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں لکھا، یہ میرے سامنے سے فتح الباری لکھی ہے، اور یہ بحث بخاری شریف کے اندر جو باب موجود ہے، اس باب جس کے تحت حضرت امام علامہ ابن حجر اسقلانی نے رحمہ اللہ نقل کیا، باب رقی الصالحین کے ضمن میں تشریح کرتے ہوئے علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے، جس میں حضور علیہ السلام نے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ جو ہے خواب جو ہے وہ نبوت کے 46 شعبوں میں سے ہے، نبوت کا 46 جز ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ تو یہ بڑی محبوب بحث ہے، اور سننے کے حوالے سے بھی، عقیدت کے بھی ہے، اور مقام اولیاء، مدارج اولیاء، درجہ انبیاء، مقام انبیاء، مدارج انبیاء، ان کا درجہ، ان کی ترقی، ان کی بلندی کتنی ہے کہ ان کا 46 حصہ خواب بنا، اس میں جو کیفیت بیان کی گئی ہے وہ حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں، فرماتے ہیں وَقَدَ قَصَدَ الْحَلِيمِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ بَيَانَ قَوْمِ رُبِيَ الصَّالِحَةِ جُزْءًا مِّن 46 جُزْءًا مِّنَ النَّبُوَّةِ، فرماتے ہیں کہ علامہ حلیمی نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ نبوت کے 46 اجزاء سے مراد نبوت کے 46 خصائص ہیں۔ یعنی یہ جو کہا گیا ہے کہ خواب جو ہے، بڑی توجہ سے سنیے، کہ خواب جو ہے یہ نبوت کا 46 حصہ ہے، اس سے مراد یہ کہ نبوت کے 46 خصائص میں سے ہے، یعنی انبیاء کرام کو جو اللہ خصوصیات عطا فرماتا ہے، جو شان عطا فرماتا ہے،
جس میں اور کوئی شریف نہیں ہوتا. تو فرمایا اس کا 46واں جو درجہ خصائص کا ہے وہ سچے خواب ہوتے ہیں, لیکن یہ سچا خواب تو 46واں درجے پر ہے, اس کے اوپر 45 درجے اور ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کی خصوصیات ہیں. کہ کوئی ان میں خصوصیات سے مراد کیا ہے, منطق میں بھی آپ پڑھتے ہیں کہ خاصہ کس کو کہتے ہیں, کہ جو اس میں پایا جائے وہ دوسرے میں نہ پایا جائے. اگر وہ دوسرے میں پایا جائے تو پھر وہ خصوصیت کیسی رہے گی؟ تو یہ انبیاء کے خصائص, خصائص اس خاص کی جمع جو انبیاء کی خصوصیات ہوتی ہیں. تو فرمایا کہ خواب, ابھی آپ سنیں گے تو موضوع کھل جائے گا جب میں خصوصیات آپ کو بتاؤں گا. تو خواب انبیاء اکرام علیہ السلام کے 46واں اجزاء, نبوت کے 46واں اجزاء سے مراد, یعنی نبوت کے 46واں خصائص میں سے ہے. اور اس میں سے جو 46واں خاصہ ہے وہ پہلا, وہ جو ہے وہ 46واں جو خاصہ ہے وہ سچے خواب ہے. لیکن پہلا کیا ہے؟ تو حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے, یہ سننے جیسی بات. فرمائیے تو 46واں حصہ انبیاء کے خصوصیات کا, یعنی انبیاء کی اس سے اوپر 45 کی خصوصیات ہیں, اس کا 46واں حصہ, یعنی پہلا حصہ بھی نہیں دیا جا سکتا تھا جو ان کی خصوصیات کا, دوسرا حصہ بھی نہیں تقسیم ہو سکتا تھا, وہ ان کی ذات کے ساتھ خاص. تیسرا جو حصہ, میں 46 حصے آپ کے سامنے پڑھوں گا, ان کے زندگی کا جو چوتھا حصہ ہے وہ بھی تقسیم نہیں ہو سکتا تھا, پانچواں وہ بھی تقسیم نہیں ہو سکتا تھا, چھٹا وہ بھی تقسیم نہیں ہو سکتا تھا. فرمایا 46واں درجے میں آنے سے نبی کو سمجھنے کے لیے 46واں حصہ خواب کا تھا جو تھا وہ صالحین منتقل کیا گیا, تاکہ پارسا لوگ جو نبی کی باطن کو سمجھنا چاہیں تو ان کو پتا چلے کہ جو 46واں حصہ ان کے مقام کا ایک چھیٹا ہے وہ اگر بندے کو ملے تو وہ اتنا روشن ہو جاتا ہے, تو اس سے پتا چلے کہ انبیاء کا باطن کتنا روشن ہو. سمجھ گیا؟ یہ میں تھوڑا اس کو آسان کر رہا ہوں, ورنہ یہ اتنی علمی بحث ہے کہ اس کو تقریر میں نہیں بیان کیا, لیکن میں اس کو آسان سے آسان کر رہا ہوں. اور تقریر کے اندر ڈر یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس دائرے سے عبور نہ کرے, لیکن فاضل بریلوی رحمہ اللہ کا کرم ہے, انشاءاللہ ہم اس دائرے میں رہ کر گفتگو کریں گے. تو کیونکہ تحریر تو بس اسی کے ترجمہ کر کے آپ نکل گئے, لیکن اگلے کو سمجھانا ہے تو سمجھانے کے لیے تو اس کی فکر تک اترنا ہے, اور فکر تک اتنا اترنا ہے کہ وہ دائرہ کراس نہ ہو جائے, ورنہ بندے کے خود کے ایمان کا مسئلہ ہے. لیکن یقیناً اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے محبوب کے سب کے کرم فرمائے. تو یہ وہ 46واں حصہ ہے جو امت کو دیا گیا. اس پر ایک مثال عرض کر دیتا ہوں تاکہ پھر بات آگے چلے. امام غزالی سے کسی نے پوچھا آپ نے نبی کو کیسے پہچانا, کیونکہ امام غزالی رحمہ اللہ فلاسفر تھے, فلسفی تھے, عقلیات والے تھے. تو ان سے یونانی فلاسفروں نے, یعنی ایک مسلمان ہے آپ اسے کہیں گے جی نبی کون ہوتے ہیں, تو آپ کہیں گے جناب نبی تو بڑے شان والے ہیں, نبی بڑی عظمت والے ہیں, ان کا قبیلہ اتنا اعلیٰ ہے, ان کا خاندان اتنا اعلیٰ ہے, ان کا چہرہ اتنا منور ہے. تو ایک مسلمان تو اس کو قبول کرے گا, لیکن جو عقلیات والے ہیں, جو عقلیات میں چلتے ہیں, وہ کہیں گے جی ایسی کیا بات ہے, نبی بھی تو انسان ہے, ہم بھی انسان ہیں. یہ کفار کا نظریہ تھا. یہ دور امام غزالی, دور غوث اعظم, دور امام رازی میں یہ مشرکین ملحدین جو دین کے منکر تھے ان کی کھوپڑی میں سے سوالات آتے تھے. مسلمان کی کھوپڑی میں نبی کے بارے میں سے سوال کبھی نہیں آ سکتے. سمجھ رہے؟ میں یہ صرف عرض کرنا چاہ رہا ہوں بڑی دیانت کے ساتھ, تفرقے کو ایک طرف رکھیں, بڑی دیانت کے ساتھ, کہ یہ سوال کہ نبی بھی تو انسان ہے, ہم بھی انسان ہیں, وہ بھی کھاتے ہیں, ہم بھی کھاتے ہیں, ہم بھی چلتے ہیں, وہ بھی چلتے ہیں, تو اس میں کیا خصوصیت ہے؟ یہ سوال کسی مسلمان کی کھوپڑی میں کبھی آ ہی نہیں سکتا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, ابھی میں کلیئر کروں گا. یہ سوال ہمیشہ ملحدوں کی دماغ, ملحد جو بے دین ہوتے ہیں, جن کا کوئی دین نہیں ہوتا, جو عقلیات کے ماننے والے ہوتے ہیں, جو ہر چیز کو سمجھنے کے لیے, پرکھنے کے لیے عقل کو معیار بنا. بھائی یہ کیوں؟ مسلمان وہ ہے جو عقل کو معیار نہیں بناتا, قرآن و سنت اور رسول کے قول کو معیار بناتا ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے آگے سے دیکھتے ہیں ویسے پیچھے سے دیکھتے ہیں, تو یہ پیچھے سے کیسے دیکھ سکتے؟ تو میں نے کہا تم مسلمان ہو؟ الذین یؤمنون بالغیب, مومن تو وہ ہے کہ بغیر اس میں گویا کہ رخنا نکالے, اس کو پرا گندا کیے, اس میں ثواب اس کو الجھانے کے بجائے ڈائریکٹ کہہ دے ٹھیک ہے ہم تسلیم کرتے ہیں. اب نبی پاک نے فرمایا جنت جو ہے قرآن کہتا ہے عند سدرۃ المنتہا, کہ وہ سدرۃ المنتہا کے پاس جنت الماوا ہے, جنت موجود ہے, جنت کا ٹھکانہ وہاں پر ہے. اور فلاسفر کہتے ہیں جناب یہ بادل تو دیکھیے آپ, حضور نے دروازہ کیسے کھلا. آپ کہتے ہیں معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھلا ہے آسمان میں, تو آسمان کوئی منجمد چیز تو نہیں ہے, وہ تو ایک جو ہے وہ لطیف جسم ہے, لطیف جسم میں دروازے کا کیا سوال ہوتا ہے؟ تو یہ سارے عقلی سوالات, عقلی سوالات. ٹھیک ہے, یعنی اس کو آپ سائنس بمانا علم، لیکن سائنس کی بنیاد اگر عقل بن جائے اور صرف عقل رہے تو پھر بندہ دھوکہ کھاتا ہے. مسلمان سائنسدانوں نے ان تحقیق تفتیش کے لیے عقل کو معیار بنایا، لیکن اس کو نبوت کا غلام بنایا، اس کو نبی کا غلام بنایا. یعنی نبی نے جو کہہ دیا ہے اس کو انہوں نے اہمیت دی، اور عقل کو اس کو قریب لے جانے کی کوشش کی، قریب جا قریب جا، جو نبی کہہ رہے وہ ٹھیک ہے، بس اس کو سمجھنے کے لیے کچھ جانچ کر. آج کیا ہو گیا کہ عقل جو کہہ رہی ہے اس کو ٹھیک بنایا جا رہا ہے، اور جو نبی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مومن وہ ہے جو عقل کو نبوت کے تابع کرتا ہے. مومن کون ہے؟ جو عقل کو نبوت کے تابع کرتا ہے. میرے آقا حضور سیدنا امام اہل سنت، ان کا نام میں حصول برکت کے لیے لوں گا، علامہ سید احمد کاظمی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے، میں سمجھتا ہوں کہ اردو زبان میں اتنی خوبصورت بحث کسی نے نہیں کی. شاہ ولی اللہ کی تفہیم یا اوپر کی باتوں کو اگر میں کہتا ہوں کہ اہل سنت میں ماضی قریب کے اندر کسی مرد قلندر نے بیان کیا ہے، تو وہ امام اہل سنت آقا نعمت حضور سیدنا امام غزالی ملتان والی سرکار رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی، کہ جنہوں نے اس کو اتنا سہل کیا ہے اور فلسفے کو اس نوعیت کے ساتھ بیان کیا. اللہ رب العالمین حضرت صاحب کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کے باطن معاملات کے ساتھ ان کی نیکیوں کا حصہ اللہ ہمیں عطا فرمائے. جیسا فہم اللہ نے ان کو دین کا دیا تھا، اللہ رب العالمین اس کے چھینٹے اس کے کچھ قطرے فہم دین کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین شرح صدر کی صورت میں ہمیں بھی عطا فرمائے. میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ اس بحث کو آگے لے کر چلنا ہے اس حوالے سے. تو مومن وہ ہے جو اپنی عقل کو اپنی سمجھ کو نبوت کے پیچھے رکھتا ہے. اگر نبوت نہ ہو بیچ میں تو عقل سارا کام، دیکھو عقل علم دیتی ہے. ہم مسلمان عقل کے منکر نہیں، قرآن نے تو بار بار عقل مندوں کی بات کی ہے، لیکن عقل سلیم کس کو کہتے ہیں؟ وہ نبوت سے متصادم نہیں. عقل سلیم ہمیشہ وہی بات کرے گی جو درست ہو، لیکن عقل کسی صحبت میں ملوث ہو کر، کسی خیالات میں ملوث ہو کر، نفس کے شراروں سے متعلق ہو کر، اس کی جو سلامتی ہے، اس کی جو درستگی ہے، اس کا جو سائد ہونا ہے، اگر اس درجے سے اتر جائے تو پھر عقل جو ہے وہ گمراہ کرتی ہے، اور ایسا گمراہ کرتی ہے کہ پھر بندہ کبھی ہدایت نہیں پاتا. مثلا غور کریں ہمارے بزرگوں نے بہت اچھی طرح، عقل سے اگر بندہ خدا کو ڈھونڈے تو کیسے ڈھونڈے؟ تو بالکل اگر آپ بالکل نیوٹرل ہو جائیں، اپنی عقل کو سامنے رکھیں کہ جو خدا ہوگا وہ کون ہوگا، تو سارا کھینچ تان کے لمبی چوڑی اگر بھی ہم بحث کریں تو عقل دو معیار بناتی ہے، صرف دو، کہ خدا وہ ہوگا، کیونکہ دو ہی معیار ہیں اصل میں، ایک ہماری کیفیات کو جاننا اور ایک ہمارے دکھ و درد کو دور کرنا. جو یہ کرنے پر اصل قادر ہوگا وہ خدا ہے، یعنی علم اور قدرت. علم اور قدرت، یہ عقل کی آپ جتنی بھی بحث کریں کہ خدا جو ہے وہ کون ہونا چاہیے، عقل سے پوچھے کہ اللہ کس کو کہیں، معبود کون ہوگا، تو یقیناً وہی ہوگا جو ہم سے بڑا ہوگا، جو ہم سے زیادہ طاقتور ہوگا. اور طاقتور کو اگر آپ درجنوں میں بانٹ دیں تو اس کا ایک ہی معنی ہوگا، قدرت. وہ ہماری کیفیات کو جاننے والا ہوگا، وہ ہمیں بنانے والا ہوگا، وہ ہمیں سنوارنے والا ہوگا، وہ ہمیں دکھ و تکلیف سے بچانے والا ہوگا. اس تمام بحث کو سمیٹیں گے تو علم. تو دو ہی معیار بنیادی طور پر عقل بناتی ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اس کے نیچے تشریحات تو بہت ساری بن جائے گی. سمجھ رہے میری اردو آپ؟ تو اگر کچھ رسپانس دیں گے تو میں آگے چلوں گا، کیونکہ میں چاہتا تو بس ایسی بات آپ کے سامنے کر کے گزر جاتا، لیکن یہ ذوق کے مطالعے کے لیے اور تھوڑی اپنی فکر کو بالغ کرنے کے لیے. نہیں سمجھ میں آ رہا تو اسٹل ایسی بیٹھے رہیں گے، بالکل چہرے پر کوئی تاثر مت دیجیے گا، تاکہ مجھے یہ سمجھ ملے کہ آپ سمجھ نہیں رہے تو پھر میں رخ اور نیچے لاؤں، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں تو چہرے سے ایسے تاثرات ضرور دیجیے گا تاکہ میں ان کو میں آگے بڑھا سکوں، کیونکہ مسئلہ کوئی علمیت کو جھاڑنا نہیں ہے، مسئلہ اس مسئلے کو سمجھنا ہے. تو اب غور کیجیے اس بات پر. تو عقل دو ہی معیار بناتی ہے، علم اور قدرت کا، خدا ہونے کا. یہی معیار عقل جو ہے کہ وہ بناتی ہے، کہ جو علم میں سب سے زیادہ ہوگا وہی خدا ہوگا، اور جو قدرت میں سب سے زیادہ ہوگا وہی خدا ہوگا. اس لیے دیکھیے کہ آپ نے کبھی غور کیا کہ ہندوؤں نے اور دیگر مذاہب نے یہ پہاڑوں کو کیوں خدا مانا، یا آسمانوں کو کیوں خدا مانا؟ اب ہندوؤں کی تھنکنگ آپ دیکھیے، انہوں نے عقل رب کو ڈھونڈنے کے لیے عقل کو معیار بنایا. تو عقل نے تو فتویٰ دے دیا کہ جو تم سے طاقتور ہوگا وہ خدا، جو تم سے زیادہ علم رکھے گا وہ خدا، جو تم سے زیادہ مضبوط ہوگا وہ خدا. تو اس ایک خدا کو ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے 36 خدا بنا دیا، کیونکہ ان کو جو چیز وہ اپنے اعتبار سے عقلی بات کو مان کر، اور وہ بھی عقل جو غیر کی صحبتوں میں رہ کر اصل غذا نہ پا کر، سلیم فطرت سلیم نہیں رہی، وہ درستگی کے معیار اور توازن پر نہ رہی بلکہ وہ ایک جانب گر گئی. تو اب وہ جب گر گئی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ عقل کے چمچے جو ہیں یہ اعضاء ہیں, یہ آنکھ جو ہے یہ عقل کا چمچہ ہے, یہ چیز مہیا کرتا ہے عقل, کان عقل کے چمچے ہیں یعنی معاون ہیں, یہ اس کو مہیا کرتے چیزیں. تو عقل اور کان سے جو چیزیں اگر نہ ملی ہو تو عقل تو خدا کی طرف راغب ہے, لیکن آنکھ اور کان اگر غلط صحبتوں میں چلے جائیں تو پھر یہ عقل کے مزاج کو خراب کرتے ہیں. اب آپ سنیے, میں نہیں جاتا اور ڈیپ میں تاکہ ہم اپنے موضوع کی طرف آ جائیں, اور وہ یوں ہے کہ مشرکین کو آپ دیکھیے کہ انہوں نے خدا کو ڈھونڈا, ظاہر سی بات ہے خدا سے تو بندہ بھاگ نہیں سکتا, فطرت کے اندر تو محبت کا جذبہ موجود ہے اللہ کے لیے, اس کے لیے تو وہ ڈھونڈے گا, اس کے لیے تو سر کھپائے گا, لیکن اب وہ کہاں پر جائے؟ تو عقل کو جب معیار بنایا تو عقل نے تو کہہ دیا کہ جو تم سے اب بڑا ہوگا, اعلیٰ ہوگا, مضبوط ہوگا, وہ خدا ہے. تو وہ تو اصلا تو اس کا جو یعنی کامل جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے, لیکن اس کامل تک پہنچنے تک نہ پہنچ سکے, کبھی پہاڑ کو پکڑ لیا, کبھی ہاتھی کو پکڑ لیا, کبھی کسی سخی انسان کو پکڑ لیا, کبھی ہواؤں کو پکڑ لیا, پھر بس نہ چلا تو جناب کوئی خوبصورت پتھر بنا لیا. خود صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے بات کہتے ہیں کہ جناب ہم جب زمانے جاہلیت میں تھے تو ہم جب کبھی سفر کرتے تھے بخاری شریف میں, تو ہمیں اگر کوئی خوبصورت پتھر نظر آتا تو ہم پتھر کو فوراً پکڑ لیتے, اور پکڑنے کے بعد اس کو تراش مراش تراش کر, یعنی کیونکہ رب سے محبت کی جو چمک ہے نا اندر, وہ اس کی خوبصورتی میں ڈھونڈتے تھے کہ یہ تو نہیں. تو کہتے جو چمکیلا, خوبصورت, مضبوط, شاندار چیز ملتی تو ہم یہ کہتے کہ یہ خدا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ عقل کے ذریعے جب اس کو معیار بنایا گیا تو واسطہ تو خدا کو ڈھونڈنے کا بنایا, لیکن غلط واسطے بنایا. یہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان پر کرم فرمایا کہ جن کو نبیوں کی سمجھ آ گئی اور انہوں نے نبیوں کو سمجھ لیا, تو نبیوں کی ذات وہ ہے کہ جو واصل ہوئی اور جو اصل واسطہ تھی اللہ تک پہنچانے کا. اور آپ دیکھیں اس لیے انبیاء کو معجزات کیوں لکھے جاتے ہیں؟ سرکار کی انگلی پر چاند دو ٹکڑے ہو گئے, بتا دیا کہ یہ خدا نہیں ہے, اگر خدا ہوتا تو دو ٹکڑے کیسے ہو جاتا؟ تم اب تک یہاں تک پہنچے ہو نا کہ تم نے چاند کو خدا بنا لیا, تمہاری رفتار یہ کہ سب سے بڑا طاقتور یہ, تو دیکھو میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی اٹھا کر اس کو دو ٹکڑے کرتا ہوں, اس بات کو باطل کرنے کے لیے یہ طاقتور نہیں, اس سے بڑا طاقتور میں ہوں. تو ڈر تھا کہ کہیں آپ کو خدا نہ کرے, تو قرآن کی آیت نازل ہوئی, قل انما انا بشر یوحا الی انما الہکم الہ واحد. اس تناظر میں آیت اتری کہ محبوب کہہ دو کہ کہیں لوگ تم کو خدا نہ کہے, تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تمہاری مثل ایک بشر ہوں, مجھ پر وحی کی جاتی ہے. اور بھائی بات دراصل جو ساری میں یہ ہے کہ انما الہکم الہ واحد, کہ تمہارا بھی رب وہی ہے جو میرا رب ہے, اور میرا بھی رب وہی ہے جو تمہارا اور وہ ایک ہے. تو وہ جو بشریت کی جو پوری آیت چلی ہے نا, وہ توحید کو سمجھانے کے لیے چلی ہے. اب لوگوں نے توحید کو چھوڑ دیا, اس میں الجھ گئے اور کہنے لگے کہ نبی نے تو ہمیں اپنی طرح بشر کہا ہے, نبی نے تو ہمیں. میں نے کہا نبی نے اپنی طرح جو بشر کہا ہے وہ وجودی صفت میں نہیں کہا, عدمی صفت میں کہا ہے. کہ کیا مطلب وجودی عدمی؟ ہم نے کہا وجودی صفت یہ ہے کہ صرف حضور ہم جیسے ایک چیز میں ہے, ہم حضور کے ساتھ ایک چیز میں مثل ہے. کس میں؟ کہ نہ وہ خدا ہے نہ ہم خدا ہے. سمجھ رہی میری بات؟ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ آدمی چیز میں مماثلت ہے, وجودی میں نہیں. یعنی ہم حضور جیسے ہیں صرف ایک چیز میں, کہ نہ حضور خدا ہے نہ ہم خدا ہیں. ٹھیک ہے, رہی وجودی چیز ہے, اس میں کوئی کیا نبی حضور کے مثل نہیں ہے. اتنی بلندی میرے آقا کو علیہ السلام اللہ نے عطا فرمائی. تو یہ قل انما انا بشر مثلکم کو سمجھنا ہے. اور میں اکثر آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر دیتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ مثلکم مثلکم آیا ہے, تو میں نے کہا مثلکم سے مراد تشریح کامل تو نہیں ہوتی, کسی ایک حصے کی طرف ہوتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ نہ تم خدا ہو نہ میں خدا ہوں. اور اگر کامل ہے تو پھر سورۃ الانعام کے اندر آپ دیکھیے اللہ رب العالمین جل وعلا نے واضح طور پر اشارہ فرمایا وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم. اللہ فرماتا ہے یہ زمین پر رہنے والے جتنے چوپائے ہیں, جس میں خنزیر بھی ہے, میں ذرا چھیڑنے کے لیے تھوڑا اور کھول دیتا ہوں, خنزیر بھی ہے, بندر بھی ہے, بھیڑیے بھی ہیں, چوپائے ہیں نا. اور اللہ فرماتا ہے ولا طائر یطیر بجناحیہ, اور وہ پرندے جو اپنے پروں سے آسمانوں پر اڑتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الا امم امثالکم, یہ تم جیسی ایک امت ہے. آپ نے انما انا بشر مثلکم سے مثل ثابت کیا تھا, تو یہاں پر بھی تو جانوروں سے مثل دی گئی نا, الا امم امثالکم, لہذا آپ ہیں تو انسان لیکن گدھے جیسے بھی ہو سکتے ہیں,
چوپائے جیسے بھی ہو سکتے ہیں، بندر جیسے بھی ہو سکتے ہیں، ناراض مت ہوئیے گا، ہم کوئی الزام نہیں لگا رہے، قرآن نے کہا اللہ عموم مثال ہو، یہ ساری جانور جو ہے اور پرندے جو ہیں یہ تمہارے مثل ہیں، تو یون فرن کہتے ہیں نہیں، اس مثل سے مراد کلی مثل نہیں ہے، مثل یہ صرف ایک حصہ مراد ہے کہ یہ بھی مخلوق ہے اور ہم بھی مخلوق ہے، تو میں نے کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کل انا مانا بشر مشرق میں صرف ایک ہی مماثلت ہے کہ نہ آپ خدا ہے نہ وہ خدا، یہ ہے اس کو عام لے کر چلنا، تو پھر یہاں پر کیوں نہیں بات کر لی جاتی؟ اب دیکھو نا ہمارے بزرگوں نے کتنے واضح طور پر سمجھایا، حیوان جاندار کو کہتے ہیں، حیوان فلسفے کی زبان میں حیوان جاندار کو کہتے ہیں، جو جاندار چیز وہ حیوان ہے، اب فرق ہو جاتا ہے، انسان بولتا ہے تو وہ حیوان ناطق ہے، انسان بھی تو حیوان ہے، ہم سب حیوان ہیں، حیوان بمانا حیات، حیات رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، انسان بمانا حیات رکھتے ہیں، لیکن صرف حیات، حیات کے اندر ہم اور جانور ایک جیسے، ہم اور جانور ایک جیسے، یمونی صاحب سے کہیے کہ حیات کے اندر وہ درندے اور وہ حرام جانور اور آپ یہ ایک جیسے ہیں، اور کوئی کہے جناب حیات میں تو اشتراک ہے، تو لہذا کبھی کبھی اگر یہ کہہ دیا جائے کہ مثلا آپ کی حیات جو ہے وہ ایسی ہی ہے جیسے گدھے کی حیات ہے، کیونکہ گدھا بھی زندہ ہے، تو آپ کو ناراض ہو جائیں گے، کہیں گے نہیں میری فصل ممیز آگے ناطق، ناطق ہونا، میں نے کہا آپ اپنی فصل ممیز ایک صفت آپ کے پاس صرف بولنے کی ہے، تو آپ حیوان ہونے کی حیثیت سے آپ حیوانوں سے ممتاز ہو گئے، تو نبی کے درمیان 46 میں خصائص ہے، تو اس میں آپ نبی جیسے ہو، اب میں 46 سال زیادہ سمجھ پڑتا ہوں جو یہاں پر لکھا، تو یہ کہ اتنے فاصلے آپ چھوڑ کے جی نبی ہماری طرح تھے، تو میں نے کہا نبی آپ کی طرح ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں تو آپ گدھے کی طرح ہیں، تو کہنے کہ کیوں ہم گدھے کی طرح ہیں، میں نے کہا وہ بھی حیوان آپ بھی حیوان، کہنے کہ ہمارے پاس ایک عزت کی فصل ہے ناطق ہونا، تو میں نے کہا نبی کے پاس 100 فصل ہیں عزت کی، تو نیچے اتر کر گدھے کے برابر نہیں بنتا صرف حیوان ہونے میں، لفظ حیوان میں، کیونکہ وہ بھی زندہ تو بھی زندہ، فوراً اپنی شان بتانے کی کہتا کیا حیوان ہے تو کیا ہوا، میں تو حیوان ناطق ہوں نا، میرے پاس بولنے کی ایک صفت ہے جس سے میں اس حیوان سے ممتاز ہو گیا، میں نے کہا تیرے پاس صرف ایک صفت ہے اور تو اس سے ممتاز ہوا، اور تو اپنے آپ کو ان جیسا نہیں کہہ رہا، تو حضور اور تیرے درمیان تو کروڑوں خصائص کا فرق ہے، تو اپنے آپ کو حضور جیسا کیسے کہہ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں تم سے آپ، یہی جنگ امام احمد رضا نے لڑی ہے، امام احمد رضا کو سمجھنا ہے تو میں نے 100 دفعہ آپ کو کہا ہے، امام احمد رضا کو سمجھنے کے لیے بارگاہ مصطفیٰ کا وفادار ہونا شرط ہے، کیونکہ جس کے اندر وفاداری کا جذبہ نہیں ہے وہ امام احمد رضا کو سمجھ نہیں سکتا، اور جس کے اندر وفاداری اور عشق رسول کا جذبہ ہے اور سب کچھ رسول اللہ پر بارنے کا جذبہ ہے، وہ امام احمد رضا سے دور رہ نہیں سکتا، یہ میں آ رہا سمجھنے میری بات، اب ذرا تھوڑا سا آگے چلیے، امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس کو مختصر کرتا ہوں کیونکہ آج دیکھو اسی میں فلسفے میں ٹائم ہو گیا، لیکن میں چند چیزیں یہاں پر ذکر کروں گا، امام غزالی رحمہ اللہ، کیونکہ فلسفر 55 سال عمر پائی امام غزالی نے، کتنی یعنی مختصر زندگی 55 سال، اور آج ان کو گزرے ہوئے 1000 سال ہو گئے، آج دنیا ان کو ایسے یاد کرتی جیسے ان کی عمر 1000 سال ہو، میں کبھی اپنے دوستوں سے ڈسکس کرتا ہوں، فاروق اعظم کی عمر 62 سال، اور 62 سال میں وہ زمانے جاہلیت کے دن نکال دیا، تو لے دے کے کوئی 25-30 سال بنتے ہیں، لیکن کام آپ دیکھیے آج یوں لگتا ہے کہ کروڑوں سال زندگی گزار کے فاروق اعظم نے، میرا آقا حضور سیدنا خلیفہ بلافضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر شریف 63 سال ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ ان کے کردار اور کام کا آج محسوس کریں تو یوں لگتا ہے کہ اربوں سال کی زندگی گزار کر دیں، یہی حضرت مولانا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف، تو امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف اس جذبات کو صرف میں عرض کیا، یہ جذبات بمانا حقیقت ہے، لوگ کہتے ہیں تو جذباتی ہے، میں نے کہا جس کو جذبات نہیں وہ تو مردہ ہے، جذبات نہیں ہو تو بندہ مومن کیسے ہو، کیونکہ یہی جذبات بمانا یہی وہ کیفیت ہے نا، یہی تو وہ جذبہ ہے، یہی تو وہ حقانیت ہے جو خیر کی طرف ابھارتی ہے، جس کے اندر جذبہ نہ ہو یہ تو پھر منافق ہوتا ہے، جذبات جو خیر کی طرف ابھارتے ہیں اس سے تو انسان کبھی خالی نہیں ہوتا، اور لوگ اٹیک کر دیتے، یہ بھی بڑے جذبات ہیں، یہ تو بڑے جذبات، تو میں نے کہا جتنے زور سے آپ نفی کر رہے ہیں تو یہ بھی تو جذبات ہے، نہیں سمجھ رہے آپ، یعنی یہ آپ کو کہہ گئے یہ بڑے جذبات ہیں، تو میں نے کہا اتنے زور سے جو آپ زور لگا رہے ہیں یہ بھی تو جذبات ہیں، تو جذبات سے تو کوئی خالی نہیں ہوتا، سمجھ رہے، تو اس کو صرف یہ ایک رنگ دے کر جو نا ایسی بس مخمسا بنایا، اب ذرا غور کیجیے، حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ کی عمر شریف 55 سال، کتنی 45 سال انہوں نے فلسفوں میں مناظروں میں گزارے ہیں، اور گردن توڑی ہے یونانی فلاسفروں کی،
کیونکہ جس وقت اب اس کو سمجھانے کے لیے پھر مجھے تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا. دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عرب میں تبلیغ فرمائی تو اہل عرب بڑے پختہ مزاج ہوتے ہیں, جیسے شہری لوگ ہوتے ہیں نا کہ بال کی کھال اگر صحیح نہیں ہے تو پھر کیوں ہے کیوں ہے کیوں ہے کیوں ہے, اور جو مضبوط قسم کے لوگ ہیں تو بس ہے تو ہے ختم اور نہیں تو نہیں, وہ درمیان میں نہیں آتا. سمجھ رہے؟ تو اہل عرب کی طبیعت, صحابہ کرام کا تذبذب نہیں, اہل عرب جب تک اسلام عرب کی حدود میں رہا, میں مختصر کرتا ہوں اس کو, اس کو سمجھانے کے لیے کئی دن بھی اس فلسفے گزر سکتے ہیں. جب تک اسلام کی تعلیمات عقیدہ, بھائی جنت ہے دوزخ ہے, خدا خود موجود ہے, قیامت قائم ہوگی, لوگ مر جائیں گے, مر کر اٹھیں گے, ایک قبروں سے کئی کئی اٹھیں گے, یہ ساری غیب باتیں سب انسین ہیں, اور بظاہر بندہ کہتا ہاں ہاں, فرما ہاں اسی کو قبول کرنے کا نام ہے بہانہ. الذین یؤمنون بالغیب, پہلے قید لگائیے, مومن وہ ہے جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتا ہے, نبی کے کہنے پر ایمان لاتا ہے. تو یہ بن دیکھی چیزیں اس کو آپ کس طرح ظاہر کریں گے؟ تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب تک اسلام عرب کے اندر رہا تو چون چیرا اسلامی عقیدے پر نہیں ہوئی, لیکن جیسے ہی اسلام عرب سے نکل کر عجم میں آیا, یعنی ایران کے علاقوں میں آیا, فارسیوں کے درمیان آیا, دیگر اور قوموں کے درمیان آیا, تو وہ قومیں تو پہلی بال کی کھان نکالنے والی تھی. اب تک جو یہود اور عیسائی تھے وہ مسلمانوں کو توڑنا چاہتے تھے لیکن توڑ نہیں پا رہے تھے, اس لیے کہ صحابہ اکرام نے اپنے تلامذہ کو اتنی مضبوط نظریات کی تربیت کی تھی کہ کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکتا تھا. لیکن جیسے اسلامی فتوحات بڑھتی چلی گئی اور پوری دنیا میں اسلام پھیلا, اب مسلمان تاجر جو آ کر جناب ہند میں, سندھ میں, فارس میں دین کی تبلیغ کر رہے تھے, تو وہاں پر کئی فرقے جو معتزلہ پیدا ہوئے, جبریہ پیدا ہوئے, یہ یہاں کی پیداوار ہے, کیونکہ یہ ساری اقلیات کی پیداوار ہے, یہ ساری اقلیات کی پیداوار ہے. تو وہ جو 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 مبلغ آتے تھے دین بیان کرتے تو ان کو عیسائی کرا جو تقریر سننے والوں کو چابی بھر کے بھیجتے تھے, تو وہ کڑے پہ کہتے کہ حضرت آپ نے جو بیان کیا جنت ہے وہ تو ہے, جنت کیسی ہوگی؟ اب وہ تو جنت ایک ٹھوس جسم ہے, اور ٹھوس جسم جناب جو ہے وہ لطیف کے اوپر کیسے ہوگا, اور اگر خدا ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتا, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج ہو گئی, جسم ہوا میں کیسے اڑ سکتا ہے, نہ کوئی چیز ہے زمین کے اوپر, الغرض جو عقلیات کے سوالات ہیں وہ اس کی بھرمار کرتے ہیں. تو اس وقت اسلام کو بہت بڑا خطرہ لاحق ہوا, کیونکہ مسلمان تو وہ ہے نا جو دین کو عقل سے نہیں نبی کے ذریعے سمجھتا ہے, لیکن انہوں نے پہلی پائپ لائن کے اندر شک پیدا کر دیا تو نبی سے امتی کا رابطہ بہت دور چلا گیا. اب وہ عقلیات میں الجھ گیا, اب عقلیات میں الجھ کر کئی سوالات پیدا ہوئے, اور اس وقت بہت زیادہ خطرہ اور اسلام اصول کو خطرہ لاحق ہوا. تو اللہ رب العالمین نے امت مصطفیٰ کی دستگیری فرمائی, تین ایسے بندے اس دور میں پیدا ہوئے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو اللہ اکبر آج ہم تک اسلام نہ پہنچتا اور ہمیں کلمہ پڑھنے کی شرف نہ ملتا. ان تین بندوں میں امام غزالی, سرکار غوث اعظم اور سرکار امام رازی, یہ تین شخصیات نے فلاسفروں کی گردنیں توڑی. جو سوال کرنے آتا تھا اس کو عقل سے ہی جواب دیتے, اور ایسا جواب دیتے وہ کلمہ پڑھ کر اٹھتا. یعنی کلیسائیں مسجدوں میں تبدیل ہو گئی, ان کے سیکٹر, ان کے ادارے جو اسلام کے خلاف آ رہے تھے وہ مدرسوں میں تبدیل ہو گئے. یہ انقلاب لانے والی شخصیت تین ہے, امام غزالی, غوث اعظم اور امام رازی. تو اپنے اسلاف کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. تو ان ہستیوں نے عقل کے ذریعے نقل کو ثابت کیا, عقل کے ذریعے غیب کے قریب لا کر بتایا. اب آپ سمجھ گئے مطلب؟ اب آئیے, کسی نے امام غزالی سے پوچھا آپ نبی کو عقل کیسے سمجھتے ہیں؟ یعنی یہ تو کلمے میں آ گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے, یہ آ گیا اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو ہم قبول کر رہے ہیں, یہ تو مل گیا عقیدہ دین کے ذریعے, لیکن عقل اس کو آپ رسول کو کیسے ممتاز سمجھتے ہیں؟ تو امام غزالی رحمہ اللہ نے اس میں کئی باتیں کی, لیکن کئی بات کرنے کے بعد آپ نے مثال سے اس کو بتایا, اور مثال یہ بتائی, خلاصہ اس کا یہ فرماتے ہیں دیکھو کلمہ پڑھتے رہو, مسلمانوں کو کلمہ پڑھتے رہو, شیطان کے وسوسوں میں نہ اونجو, اس لیے کہ تم تقوی اختیار کرو, جب تم تقوی پرہیزگاری اختیار کرو گے اور منصب ولایت تمہیں ملے گا نا, تو نبی کو صرف ولی سمجھ سکتا ہے, جاہل آدمی عالم کو سمجھ سکتا ہے. اگر بہت بڑے امام ہیں جیسے امام اعظم حنیفہ, تو ایک جاہل آدمی ان کو سمجھ سکتا ہے؟ نہیں. وہ جاہل آدمی جب عالم بنے گا تو عالم علم کے ذریعے وہ ان کو سمجھے گا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو نبی کی باطنی کیفیات جو دوسرے سے درست ہے, جس کے اندر خود کرنٹ نہیں, وہ نبی کو کیا سمجھے گا؟ لیکن اس کرنٹ کا ایک اشارہ جسے مل جائے تو وہ سمجھے گا کہ جس کا کلمہ پڑھ کر میرے اندر اتنی لائٹ روشن ہو رہی ہے, تو جس کے نام سے میں روشن ہو رہا ہوں تو وہ خود اتنا منور ہوگا. یہ بات میں تقریری رنگ میں نہیں کر رہا ہوں, خدا کی قسم امام غزالی نے اس کو فلسفے کی بنیاد بنا کر نبوت کے عقیدے کو شکلی انداز میں پیش کیا, اور اس سے کروڑوں دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کے چراغ اور ایمان کے چراغ روشن ہوئے. سمجھا؟ خیر میں اس طرف نہیں جاتا, بات لمبی ہو جائے گی, آئیے دوبارہ نوٹ کرا. تو یہ جو حدیث پاک ہم سن رہے ہیں, جو تھوڑا سا وقت رہ گیا, ایک دو باتیں آج ڈسکس ہو سکے گی 46 کے اندر کیونکہ وقت ہو گیا, باقی انشاءاللہ کل ہم مکمل کریں گے. کہ 46 اجزاء تو امام غزالی حضرت ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے علامہ حلیمی سے روایت کیا ہے کہ نبوت کے 46 اجزاء میں سے, نبوت کے 46 اجزاء سے مراد نبوت کے 46 خصائص ہیں, یعنی نبیوں کی 40 خصائص ہیں, یعنی ان کے پاس 46 ڈگریاں ایسی ہیں کہ جناب وہ اوپر کی 45 تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا, نہ اس کو کوئی امتحان کامیاب کر سکتا ہے. پہلی والی بھی کس کو نہیں مل سکتی, دوسری بھی نہیں مل سکتی, تیسری بھی نہیں مل سکتی, چوتھی بھی نہیں مل سکتی, 40 بھی نہیں مل سکتی, 41 نہیں مل سکتی, 42 پڑھوں گا وہ کیا ہے, 44 نہیں مل سکتی, 45 نہیں مل سکتی, اور 46ویں جو نیچے کی وہ صرف اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ان کو پتا چلے کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ کس شان والے ہوتے ہیں. تو فرمایا ان کی روحانی, ان کی بزرگی, ان کی علمی, ان کی علمی فکری بدنی ترقی اتنی ہوتی ہے, اس کو سمجھانے کے لیے 46واں حصہ خواب کا رکھا گیا ہے کہ خواب کے ذریعے جس کے سامنے غیب آیا ہوتا ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ بہت نیچے ہے. جو تو دیکھ رہا ہے بھلے حقیقت دیکھ رہا ہے, نبی اس سے 45 درجہ اوپر ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ اب آگے چلیں. پہلی چیز امام غزالی رحمہ اللہ نے جو ذکر حضرت ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے لکھی فرمایا, اس میں پہلی چیز ہے فاعلاها تکلیم اللہ بغیر واسطہ. فرما نبی کا پہلا خاصہ, 46واں خاصہ ہے خواب, خواب پر بحث کر رہے ہیں نا, 46واں خاصہ خواب ہے. اگر آپ ایسے بے ذوق رہیں گے تقریر مجھ سے نہیں ہوگی, ہاں کیونکہ یہ تقریر ایسی نہیں ہے, نہ یہ تقریر ہے, یہ حقیقت اور علمی اور عشقیہ مضامین ہے. اس کو سمجھنے کے لیے سوکھا ذہن نہیں چاہیے. بالکل ہم نے لنگر تیار کیا, آپ تھکے میں تراجی سے تھوڑا پیچھے چلے جائیں, ایک بچہ میرے سامنے بیٹھ جائے جو صرف سبحان اللہ کہتے رہے اور میں یہ نعتیں پڑھتا رہا, آپ غور کیجیے. اور تیزی سے نعمت کی عرض کر رہا ہوں کہ میں نے خود کئی گھنٹے سے اس بات کو سمجھنے میں لگایا ہے, ہاں کبھی صوفے پر, کبھی زمین پر, کبھی ٹیک لگا کر, کبھی ٹانگ پھیلا کر, ہاں تو ذرا توجہ سے سنیں گے, ایک محبت کی بات ہے. تو فرمائیے جو 46واں حصہ, 46واں حصہ نیچے کا خواب بنتا ہے جس کو دیکھ کر بندہ کہتا ہے یار مجھے تو بڑے کرنٹ کی باتیں پتا چل رہی ہے, اور خواب میں بڑے عجائبات پتا چل رہے ہیں, غیب کی باتیں پتا چل رہی ہے, وہ اپنے آپ کو اس سے لوگوں سے ممتاز سمجھتا ہے, تو وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. اس کے اوپر 45 درجے, اور یہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ پہلا درجہ جو اس کے اندر ہے فاعلاها تکلیم اللہ بغیر واسطہ, نبی کا پہلا خاصہ, تو یہ پہلا خاصہ یہ فاعلاها تکلیم اللہ بغیر واسطہ. فرمایا نبی وہ ہے جو بغیر کسی واسطے کے رب سے بات کرتا ہے, یہ پہلا خاصہ. بولی سبحان اللہ, رب سے بات کرنا اللہ اکبر, جبریل آگے نہ سنبھال پائے اپنے آپ کو, کوئی نور آگے نہ ٹھہر پائے. لوگ یہ کہتے ہیں اللہ نور ہے, لیکن میں اسے ہٹنا نہیں چاہتا, میں اس بات میں جانا چاہتا ہوں نور ہی کا نام بھی آگے کیسے بڑھائے. لیسا کی مثلی ہے, کوئی ایسی کیا چیز نہیں ہے جو اس کے مثل اور مثال پر ہو. تو نبی کا جو پہلا خاصہ ہے حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں, اور میں بھابھیوں کو کہوں گا یہ علم غیب وغیرہ یہ برابری کی باتیں چھوڑو, اور جب بزرگوں نے لکھ دیا ہے تو ماننے میں حرج کیا ہے اس کے اندر, دیکھیے. اور یہ فرمایا فاعلاها تکلیم اللہ بغیر واسطہ, نبی کا پہلا خاصہ ہے کہ وہ رب سے ہم کلام ہوتا ہے بغیر کسی واسطے کے, بغیر, یہ حضور کا خاصہ ہے, یہ حضور کا خاص ہے, بغیر کسی واسطے کے ہم کلام ہوتا ہے. اور رب سے ہم کلام ہونا اللہ اکبر, فرشتے سے ہم کلام ہونا ایک مشکل ہے. جبریل کو اگلا بندہ اصل شکل میں نہیں دیکھ سکتا, جبریل کو کوئی اصل شکل میں نہیں دیکھ سکتا, سمجھ رہے آپ, اصل, بلکہ علماء نے دعویٰ کیا کسی نبی نے بھی اصلی شکل میں نہیں دیکھا سوائے حضور کے. تو جب جبریل امین جو اللہ کی خلق میں سے ہے ان کو اصل جوبن کے ساتھ
انبیاء دیکھ سکتے ہیں لیکن ان کو دکھایا نہیں گیا، اگر کسی نے دیکھا ہے تو وہ نبی مکرم کی ذات ہے، غیر انبیاء تو کسی صورت میں نہیں دیکھ سکتے، غیر انبیاء تو کسی صورت میں دیکھ سکتے، انبیاء دیکھ سکتے ان میں ملکہ ہے، لیکن پھر حضور کی شان کو بڑھانے کے لیے صرف حضور ہی کو جبریل کو دکھایا گیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو کہیں تذبذب کا شکار نہ رہے آپ، تو آپ اندازہ رکھیں کہ جبریل امین کو براہ راست ان کی اصل شان کے ساتھ دیکھنا، یہ سورج دیکھ رہے ہیں آپ، یہ سورج 100 گنا مزید روشن ہو جائے تو جبریل اس سے زیادہ روشن ہے، اب مجھے بتاؤ یہ تو سورج ہے، کسی کے منہ پر اگر 1000-2000 واٹ کا بلب لگے تو اس کی آنکھیں پھٹ جائے، تو یہ سورج کو قریب جا کر کون دیکھ سکتا ہے، تو جبریل کا نور اور اس کی شعائے روشنی اس سے کئی گنا زیادہ ہے، بولیے سبحان اللہ، تو کوئی کہے کہ جی پھر حضور نے دنیا میں کیسے دیکھ لیا، تو ہم نے کہا یہی تو خارق عادت ہے، حضور کو جو دکھایا جاتا ہے تو منظر کو بھی ایک معجزہ بنایا جاتا ہے، یعنی ایک معجزانہ دائرہ ہوتا ہے جس میں جبریل کو حضور دیکھتے ہیں، دیکھتے اسی شکل میں جس میں جبریل ہے، لیکن اوروں سے چھپائے، اوروں سے کہا، ہم نے کہا یہی ہے نا، حضور کا دیکھنا بھی معجزہ اور حضور کو دکھانا بھی معجزہ، تو حضور کہہ دیجیے اگر یہ سورج سے، کیونکہ یہ بات ایمانی سطح پر اب چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اگر سورج سے زیادہ روشن ہے تو دنیا میں آئے تو ہر چیز چل جائے، میں نے کہا بالکل درست ہے، لیکن حضور کو دکھایا گیا تو جس دائرے میں دکھایا گیا وہ بھی دکھانا ایک معجزہ ہے اور حضور کا دیکھنا بھی ایک معجزہ ہے، کیونکہ یہ سب خارق عادت ہے، اصلا عادتن ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ عادتن لوگ ایسا کر ہی نہیں سکتے، نہ عادتن یہ عالم اس کو برداشت کر سکتا ہے، تو یہ خارق عادت ہے، یعنی عادت کے خلاف، یعنی معجزہ ہے، یعنی حضور کو جو دکھایا گیا تو جبریل کو ایسے مکان میں لایا گیا کہ جبریل اس سورج سے 100 گنا زیادہ روشن تو ہے، لیکن ایسا مکان جبریل کے لیے خدا نے بنایا جو مکان خود ایک معجزہ تھا، اور پھر حضور نے جو ملاحظہ فرمایا وہ ایک معجزہ تھا، تاکہ اس عالم کے لیے بتا دیا جائے کہ یہ خارق عادت ہے، اب دیکھو کوئی رات میں دیکھ سکتا ہے، اگر آپ نے نہیں سمجھا بھی ہے تو تکلیف سمجھ میں نہیں آ رہی، میں اس کو سمجھاؤں، کوئی رات میں دیکھ سکتا ہے، رات میں کوئی دیکھ، اندھیرے میں کوئی دیکھتا، اولیاء دیکھتے ہیں نا، تو بغیر لائٹ کے کیسے دیکھتے ہیں، تو ہے تو اندھیرا لیکن جس دائرے کے اندر دکھایا جا رہا ہے وہ روشن ہے، اندھیرے میں انبیاء دیکھتے ہیں، اندھیرے میں اندھیرے میں لائٹ نہ ہو تو دیکھا کیسے جا سکتا ہے، جب لائٹ نہ ہو تو دیکھا کیسے جا سکتا ہے، تو اب آپ معراج شریف ہی کو دیکھ لیجیے، آپ رات کو معراج کرائی گئی، سارے فرشتے کتنی روشنی ہوگی، آپ غور کریں، یہ براق خود روشن ہے، براق خود بجلی سے بنا ہے، تو رات کے اندھیری تو نہیں ہے، تو اگر کسی کی شادی کی بارات جائے تو پورا دوراجی روشن ہو جاتا ہے، تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کی بارات گئی ہوگی تو رات کو سب روشن ہو گیا تھا، لیکن اس بارات کو چھپایا اس جامعے کے اندر گیا ہے کہ روشنی اس کی مکمل ہے، لیکن وہ دائرہ جو اس کے اوپر تنا گیا ہے وہ ایک خارق عادت کے تحت معجزہ ہے، جس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، جس کو دولہا بنایا صرف وہی دیکھ رہا ہے، یہ قریب لے جاتا ہے، تو فرمایا فآلاہ تکلیم اللہ بغیر واسطۃ، فرمایا نبوت کا پہلا خاصہ یہ ہے کہ وہ، یہ 46واں خاصہ ہے نا، یہ تو نیچے آتا ہے، پہلا خاصہ یہ ہے کہ وہ رب سے ہم کلام ہوتے ہیں بغیر کسی واسطے کے، رب سے ہم کلام ہوتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب سے کلام کیا بغیر واسطے کے، معراج میں کلام فرمایا، اور پھر رب کا کلام ایسا ہے کہ جس سے کوئی تشبیہ نہیں دی جا سکتی، کہ جس طرح ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہے کلام اللہ بلا صوتی، رب جب کلام کرے تو اس میں کوئی آواز نہیں ہوتی، کیونکہ آواز حادث ہے، آواز حادث ہے، اور رب کا کلام حدود سے پاک ہے، اگر آپ ذوق رکھیں گے تو کل ہم، میں آپ کے سامنے یہ بات بھی بتا سکتا ہوں تھوڑا آسان کر کے، کہ حضرت موسیٰ نے کیسے کلام سنا تھا اور اس کو حل کیا امام احمد رضا نے علی معتقد کے اندر، حضور تاج الشریعہ قبلہ دامت برکات العالیہ نے اتنی مشکل متن کا اتنا سہل کر کے ترجمہ کیا ہے کہ علماء کی کھوپڑی میں بات آ سکتی ہے، ورنہ امام احمد رضا نے اتنی باریک بات کو فضل رسول بدایونی رحمہ اللہ کا ساتھ والا حضرت المعتقد المستند کے لیے بحث کی، کلام اللہ کی جو طلباء ہیں وہ المعتقد کو اٹھائیں اور اس کو پڑھیں، اور جو حضور تاج الشریعہ کا ترجمہ ہے وہ ذرا دیکھیں آپ، میں کہتا ہوں خدا کی قسم اس کا ترجمہ کوئی ایسا کر کے دکھا دے، اتنی مشکل ابحاث کو تاج الشریعہ نے جس تسلسل کے ساتھ، جس سلابت کے ساتھ، جس رونق کے ساتھ ان مشکل مضامین کو اردو کے اندر اتارا ہے، میں آپ کی عربی دانی پر بھی مرید ہوتا ہوں اور اس پر سلام پیش کرتا ہوں، یہ کسی عربی زبان کا نہیں، اصل کتاب عربی کے رکھ دی جائے اور کہو جناب اس کو ترجمے میں اتار کے دکھاؤ تو بندے کے پسینے چھوٹ جائے، کیونکہ ذرا ہٹے گا تو کفر ہو جائے، ذرا ہٹے گا ایمان ہو جائے گا،
قاضی شریعہ نے اس کا ترجمہ کیسے کرایا؟ واللہ سامنے مولانا پڑھ رہے ہیں، مولانا یونس صاحب پڑھ رہے ہیں، اور قاضی شریعہ یوں زبان سے بیان کر رہے ہیں اور وہاں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں یقین علی کرامت اعلیٰ حضرت، یعنی نہ کوئی لغت دیکھی جا رہی ہے نہ کوئی وہ رہا ہے، وہاں سے مولانا عربی عبارت پڑھ رہے ہیں، کیونکہ حضرت تو بہت کم دیکھ سکتے ہیں اس وقت. تو وہاں سے مولانا یونس صاحب قبلہ جو ہے وہ عبارت پڑھ رہے ہیں، اور عبارت ابھی ختم کی، وہ بھی علم کلام کی. آپ نے صرف ایک دو سیکنڈ توقف کیا ہے اور اس کے بعد اس کا اردو ترجمہ بیان کیا ہے، اور مائک لگا ہوا، اس مائک میں ترجمہ جمع ہو گیا، اور یہ تحفہ الحمدللہ ہمیں حاصل ہوا. مجھے خود مدینہ شریف کے سفر میں دوستوں نے بتایا کہ جب الامن والولا کا ترجمہ حضرت جب عربی میں کر رہے تھے تو الامن والولا اردو میں پڑھی جاتی اور ایک دو سیکنڈ توقف ہوتا اور اس عربی میں بیان کرتے، اور جو بیان کر دیا وہ ہو گیا اور ریکارڈ آ گیا. اس صورت میں فتح رضویہ کی تعلیم حضرت فرما رہے ہیں برمی شریف میں، فتح رضویہ شریف کی عربی جو حضرت کر رہے ہیں وہ ایسی ہے کہ مضبوط طالب علم اردو کی عبارت حضرت کے سامنے ایک سطر پڑھتا ہے، ایک لائن پڑھتا ہے. ایک لائن پڑھنے کے بعد حضرت صاحب جو ہے کہ کالم لگا ہوتا ہے مائک کا اور ریکارڈر ہوتا ہے، ایک لائن اس نے اردو کی پڑھ کے ختم کی اور حضرت نے اس کو ہو بہو عربی میں بیان کر دیا. یعنی اگر فقہ کی عبارت ہے تو نظم عبارت بھی بالکل فقہا کی طرح ہے، اگر شاعرانہ عبارت ہے تو نظم بھی بالکل شاعرانہ اور علم عروض کے مطابق ہے، اور اگر بات جناب علم کلام کی ہے تو بیان کرنے والا بھی لگتا ہے کہ اپنے وقت کو غزالی بیان کر رہا ہے. یعنی وہی لب و لہجہ، نزاکت لب و لہجہ، ٹرمس، وہی اصطلاح استعمال ہو رہی ہے. اس کو صرف اعلیٰ حضرت کی کرامت کہا جاتا ہے، کیا کہا جا سکتا ہے. تو خیر یہ جن کو اللہ رب العالمین روشن فرمائے اور یہ من کے اور ایشان اللہ جن پتا فرمائے، اللہ ہمارے اکابر کے سایہ ہمارے سروں پتا دے رکھے. اب نہ توجہ کیجیے، فرمایا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیسے کلام کیا، یہ ایک بڑی ایک مبارک بحث ہے. انشاءاللہ آگے اگر بحث آئی تو میں آپ کو تھوڑا آسان کر کے بتاؤں گا. تو یہ پہلا خاصہ ہے گفتگو کو ہم اختتام کی طرف لے جائیں. یہ پہلا خاصہ فعلاہ تکلیم اللہ بغیر واسطتن، کہ رب کے ساتھ ہم کلام ہونا ہے بغیر کسی واسطے کے ساتھ. فرما ثانیہا، اس کا دوسرا جو ہے الالہام، وہ قلب پر الہام ہونا ہے بلا کلام، بغیر کسی کلام. یعنی رب سے جب کلام کرنا ہے تو اس میں آواز نہیں، اور بعض کلام ایسے جس میں کلام نہیں ہے علم ہے. کلام نہیں سے مراد یہ ہے، یوں سمجھ لیجئے آپ اس کو کہ یہ بلا کلام کی تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بغیر کلام کی تعریف اگر آپ علم نحو کے اندر دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب مرکب لفظ جو سند کے ساتھ ہو، جس میں اسناد موجود ہو، مسلم مسلم ضلع جس میں اسناد موجود ہو، کیونکہ دو لفظ مل جاتے ہیں تو مرکب ہو جاتا ہے، اور مرکب کے ساتھ اسناد ہونی چاہیے. جب تک اسناد نہیں ہو تو کلام نہیں بنتا. لیکن یہاں سے علم نحو کی یہ بحث مراد نہیں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کہا گیا کہ رب نبی کے قلب پر الہام ہوتا ہے بغیر کسی کلام کے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر الفاظ نہیں ہوتے اور بغیر الفاظ کے معنی پر رہے، اور جہاں الفاظ ہوتے ہیں وہاں آواز نہیں ہوتی. اب آپ دیکھیں رب سے جب نبی کلام کرتے ہیں تو الفاظ ہے لیکن آواز نہیں ہے، اور جب الہام ہوتا ہے تو جناب مضمون ہے لیکن الفاظ نہیں ہے. تو اس خاصے پر کون پہنچ سکتا ہے؟ اس لیے رسول رسول ہوتے ہیں اور ہمارے آقا ہمارے آقا ہیں. تو فرمایا پہلا خاصہ جو نبی کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ رب سے ہم کلام ہوتے ہیں بغیر واسطے کے. ایک اور فرمایا، اور اس میں آپ دیکھیے نا، بلکہ میں اسی پر گفتگو ختم کروں گا کہ وقت بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. کل انشاءاللہ کیونکہ اصل ابحاث آگے کی آ رہی ہے تو اس سے زیادہ منور چیزیں آگے ذکر کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر، کیونکہ صاحب مجھے آپ کے لیے ایک حدیث پاک اس لیے پڑھنی پڑتی ہے تاکہ وہ ذوق برقرار رہے، پھر ہم ایک نئے حوالے کی طرف. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو سرکار اپنے ہی گھر میں، لیکن ظاہراً وہ حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر ہے، اس میں حضور رکھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا بنایا گیا اور حضرت ابو ایوب انصاری تھال میں کھانا زیادہ بنا کر بھیجتے، اپنی بیوی سے کہتے کہ زیادہ کھانا بھیجے تاکہ سرکار دو عالم، کیوں بھیجے؟ کھانا بچ کر جب واپس آتا تھا زیادہ، اس لیے کہ آقا علیہ السلام اپنے ہاتھ سے لے کر اس کو کسی برتن میں الگ سے لے دیتے جتنا کھانا. تو گھر میں آنے کے بعد مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ تھال کو باقاعدہ گھماتے تھے اور میاں بیوی اور بچے چیک کرتے تھے. کام ایک ہی ہوتا تھا کہ حضور کی انگلیوں کے نشان کہاں لگے ہیں. میں نے کہا مولوی صاحب پکی پکی مسجدیں تو بن گئی، یہ باتیں ہم کہاں چھوڑا ہے. شبیریں ہو گئے، تراویاں ہو گئی،
ترجمہ قرآن ہو گئے، نمازوں کے مسائل ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، یہ باتیں ہم کہاں چھوڑا ہے؟ یہ باتیں تو روح تھی ساری دین کی۔ تو حضرت ابو معید انصاری رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ اس پلیٹ کو گھماتے ہیں اور گھما کر دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میرے ہاتھ بن رہے ہیں، اس لائق نہیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے اشارہ کر رہا ہوں کہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں کے نشانات لگے ہوتے ہیں تو حدیث کے اندر موجود ہے کہ اس کو تلاش کرتے تھے، فَيَتَتَّبَّعُ، یعنی اس کو وہ تلاش کرتے تھے، تتبع کرتے تھے، جستجو کرتے تھے، ڈھونڈتے تھے۔ صحابہ تو تھال کے اندر حضور کی انگلیوں کے نشان ڈھونڈتے تھے، ہم تو بقی کے اندر ایک ایک قبروں کو ڈھونڈتے ہیں کہ جناب یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ تو یہ عشق کا ایک معیار ہے، اس میں کوئی شرک مرد نہیں، وہ رضائے الہی کے لیے ہے براہ راست، حضور علیہ السلام سے محبت جو ہے وہ اللہ رب العالمین۔ تو وہ جو نشانات ہوتے تو پھر جہاں حضور علیہ السلام کی انگلیوں کے نشان پائے جاتے تو حضرت ابو بکر انصاری، ان کی بیوی اور ان کے بچے، یعنی جھپٹ پڑتے اس پر کہ جہاں حضور کی انگلیوں کے نشان، ارے روزانہ مسافہ تو کر ہی رہے ہو نا، سبحان اللہ، کیا احسان، تمہارے ہاتھ اس عظیم اور پاکیزہ مشبار ہاتھوں میں بار بار روزانہ جا رہے ہیں نا، اس فضیلت کو کون عابد پہنچ سکتا ہے، کون ظاہر کو پہنچ سکتا ہے کہ جو حضور کی دست مبارک نے ہاتھ دیا ہو، آئے آئے وہ گداز بندہ دل میں کیسے محسوس کرے، وہ نرمی میرے آقا علیہ السلام۔ تو فرمایا روزانہ حضور سے مسافہ تو تم نے کیا ہے، اللہ اکبر، لیکن عشق یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ جو بھرتا نہیں ہے وہ محبوب کی محبت میں آگے سے آگے بڑھتا ہے، تو ہاتھ سے مسافہ بھی کیا، اصل ہاتھ کو مس کیا، حضور کی اصلی انگلیوں کو مس کیا ہے، اور اس ہاتھ کو مس کیا ہے جس کو رب کریم کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہ، محبوب ان تیرے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، یہ تیرے ہاتھ پر نہیں بیعت کر رہا، یہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے، اور ان کے ہاتھوں کے اوپر دراصل اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو میرے دوستو دیکھیے آپ، تو وہ وہاں سے پھر جہاں نشانات ہوتے تو وہاں سے حضرت ابو انصاری اور ان کے بچے جو ہے وہ کھانا شروع کرتے ہیں۔ ایک دن ہی وہاں پہ کھانا پورا واپس آ گیا، حضرت ابو ایوب گھر میں آئے، بیوی کو روتا ہوا دیکھا، پوچھا کیا ہوا، کہ یہ دیکھیے کھانا واپس آ گیا، اب شاید کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، بچوں سے کوئی حرکت ہو گئی، کوئی معاملہ ہو گیا، ہوا کیا؟ تو حضرت ابو بکر انصاری ایسے رو رہے ہیں جس طرح بچہ اپنی ماں کے آگے روتا ہے، اللہ، اور حضور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا غلطی ہو گئی، آج کھانا سارا واپس آ گیا، آقا نے تشریف لے کر فرمایا نہ ایوب کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی نہیں، تیری بیگم بہت خیال رکھتی ہے، سارے اہتمام کرتی، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو کہا حضور کھانا کیوں ایسا ہوا، تو قریب بلایا، فرمایا اس میں لہسن تھا، اس میں کیا تھا، گارلک کے اندر، یہی کہتے کوئی اور خاص بات نہیں، اس میں بو ہوتی ہے، گارلک میں بو ہوتی ہے، لہسن میں، لہسن کہتے ہیں، لہسن بھی کہہ دیتے ہیں، لہسن بھی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو وہ سبزی مراد نہیں ہے، جو باقاعدہ گانٹ اس کی بیج جو ہے وہ مراد ہے۔ تو حضور نے فرمایا وہ ڈلا ہوا ہے، قریب کر کے کہا ابو انصاری کو، کیونکہ میرا آقا تو بڑے حیا فرمانے، کہا اس میں وہ ڈلا ہوا ہے اور اس میں بو ہوتی ہے، میں کھاتا نہیں، اس لیے نہیں کھاتا کہ میں اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہوں، میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہوں، بولی نا سبحان اللہ۔ فرمانا ابو ایوب تو کھا، تیرے لیے حرام نہیں ہے، ناجائز میں نہیں کھاتا، تو اگر مجھ سے بات کرے تو میں محسوس کر کے چھوڑ دیتا ہوں، لیکن میں اپنے رب کا ایسا کامل بندہ ہوں کہ میں اپنے رب سے جب بات کرتا ہوں تو ایسی کوئی چیز نہیں کھاتا جس میں ایسی بھی پیدا ہو جو لہسن کی طرح، اس سے اندازہ قرب کا لگائیے آپ، بولی سبحان اللہ۔ سورہ مزمل شریف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وتبتل الی واذکر اسم ربک، واذکر اسم ربک وتبتل الی تبتیلا، یہ وہ کیفیت ہے، پھر بات دوسری طرف جائے گی۔ تو فرمایا کہ اس انداز کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطاب فرمایا، تو فرمایا رب کے ساتھ نبیوں کا پہلا خاصہ ہم کلام ہونا بغیر واسطے کے، یہ ابن حجر کہتے ہیں، اور فرمایا دوسرا یہ کہ ان کے قلب کے اوپر الہام ہونا بغیر کسی کلام کے، بغیر کلام سے مراد کیا ہے، اس کی ایک مزاج تو خود علامہ ابن حجر نے کر دی، وہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ بلا کلام بل یجدو علم شیئن فی نفسہ من غیر تقدم ما یوصل الیہ بحسی او استدلال، فرمایا وہ ایسا کلام ہو جو وہ علم خود سے دے، کسی استدلال سے نہیں، دو چیزوں کو جوڑا تو نتیجہ نکلا، کسی استدلال سے نہیں، کسی چیز کو دیکھ کر پرکھنے سے نہیں، حضرت امام ابن حجر فرماتے ہیں بل یجدو علم شیئن فی نفسہ، وہ خود سے کلام دینے والا الہام ہو، وہ استدلالی چیزیں نہ ہو، وہ کسی علم سے، کسی منطق کے نتیجے سے کسی دو چیز کو جوڑ کر تیسری چیز کا نتیجہ نکالنا، یہ نہ ہو۔ فرمایا جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بلا واسطہ، بغیر واسطے کے کلام کرتے ہیں، اسی طرح اللہ جو آپ پر الہام اتارتا ہے وہ الہام پھر کسی تشریح کا محتاج نہیں ہوتا، خود سے وہ علم ہوتا۔
اور میں گفتگو اس پر ختم کروں گا جو قرآن کی آیت ہے کہ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء الحجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ اللہ نے فرمایا ہم اپنے محبوب سے تین صورت میں کلام کرتے ہیں، فرمایا الا وحیا، پہلا تو یہ ہے کہ صرف اشارہ کرتے، کوئی نہیں سمجھتا، ہمارا حبیب سمجھ جاتا ہے۔ الا وحیا، الاشارۃ بالسرعۃ، وحی کی تعریف، یعنی پھر کوئی جلدی والا اشارہ ہوتا ہے جو کوئی محسوس نہیں کرتا، ہمارے نبی کو پتا چل جاتا ہے۔ فرمایا اس اشارے سے علم چلا جاتا ہے، اور فرمایا او من وراء الحجاب، یا پھر پردے کی اوڑ میں بات کرتے ہیں، او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ تیسرا طریقہ یہ کہ یا پھر ہم رسول کو بھیجتے ہیں، یعنی فرشتے کو بھیجتے ہیں، اپنے قاصد کو بھیج کر اپنے نبی سے بات کرتے ہیں۔ تو یہ تین طریقے کلام کے، اشارے سے، پردے کی اوڑ سے، ٹھیک ہے، اور تیسرا فرشتے کو بھیج کر۔ یہ تو اجماعی مسئلہ ہے، یہ جو تیسری قسم ہے نا، فرشتے کو بھیج کر نبی سے کلام کرنا اور بات کرنا، یہ تو قرآن ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اوپر کے جو کلام ہے یہ قرآن نہیں ہے، یعنی یہ قرآن والی وحی نہیں ہے۔ قرآن والی وحی جو ہے وہ فرشتے کے ساتھ ہوگی، الہام قرآن نہیں ہوتا۔ قرآن والی وحی جو ہے وہ ہے جو الفاظ بھی ہوگا، معنی بھی ہوگا، ظاہر ہوگا، اور فرشتہ لے کر آیا، لیکن اس کی تشریح، اس کی تفسیر، امت کی باتیں، امت کے راز بتانا، یہ کرنا، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس سے ہٹ کر ایک وحی ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں وحی غیر مطلوب۔ اور جو قرآن والی وحی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں وحی مطلوب، مطلوب و معنی تلاوت کرنے والی وحی۔ وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی وہ قرآن ہے، اور وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی لیکن وہ حضور کو دی گئی ہے وہ حدیث رسول ہے۔ یعنی حدیث کی تلاوت تو نہیں ہوتی نا قرآن کی تلاوت، تو یہ وحی غیر مطلوب، اس کو باقاعدہ اصطلاح کے اندر کہتے ہیں، اور مطلوب وہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو جو قرآن، جو اللہ وحی فرماتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس میں الفاظ معنی اور جبریل کا واسطہ ہوتا ہے، لیکن اللہ پہلے فرماتا ہے کہ پہلے جو دو کلام ہے وہ اشارے سے ہوتے ہیں، اشارہ اور پردے کی اور سے۔ یہاں پر شیخ عبدالحق مبی سے دہلوی رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو کھولا ہے مداری میں، فرمائیے کیا ہے، فرمائیے جو پہلے دو کلام ہیں، تو کہا وہ کلام وہ کس لیے ہوتے ہیں، تو فرمایا وہ اس لیے ہوتے ہیں، ایک کلام وہ ہوتا ہے ان دو میں سے کہ جو قرآن کی آیت کی تفسیر بنتا ہے، یعنی قرآن اتر گیا، اگر تفسیر کے ساتھ اتارتے تو اس کے کتنے پارے ہو جاتے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو اصول متن ہوتا ہے وہ مختصر ہوتا ہے، اس کی شرح بہت طویل ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں حدیثوں کی اتنی کتابیں، قرآن ایک کتاب، میں نے کہا ڈھیل تو بات سمجھا رہے ہیں ہم آپ کو کہ متن تھوڑا ہوتا ہے، تشریح کئی چیزوں پر ہوتی ہے، کیونکہ متن اتنا مضبوط ہے کہ اس کی شرح کے لیے وضاحت سے وضاحت کی طرف جانا پڑتا ہے، اور قرآن متن ہے، اس کی شرح حدیث رسول ہے، اس کی تفسیر کیا ہے بولیے۔ اب اس کو سمجھ لیجیے، میں بات مشکل تو نہیں، اب گفتگو اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، یہ کہ تین قسم کا کلام حضور سے کیا گیا ہے، قرآن کہتا ہے۔ آخری کلام وہ ہے جس میں فرشتے کو بھیجا گیا، وہ تو قرآن ہے۔ ابتدائی جو کلام ہے وہ کیوں ہے، تو اس کا جواب شیخ محقق نے دیا کہ جناب اس میں سے ایک کلام ایسا ہے کہ جو قرآن کی آیت کی تفسیر بنتا ہے، قرآن کے معنی، کیونکہ ان علینا جمعہ و قرآن فاذا قرأناه فاتبع قرآن ثم ان علینا بیان۔ اللہ نے فرمایا محبوب اس قرآن کی، اس سے پہلے تو تو نے کوئی نظمیں، کوئی قاعدہ، کوئی کتاب یاد نہیں کی، اب اس کتاب کو کیسے یاد کرے گا؟ فرمایا ان علینا جمعہ و قرآن، تیرے سینے میں بٹھانا ہماری ذمہ داری ہے، اور تیرے زبان پر جاری کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یا اللہ یہ جبریل کیوں آ گیا؟ فرما فائدہ قرآن فتب قرآن، محبوب جبریل کو پڑھنے دے، تو خاموشی سے بس تلاوت سنتا رہا، یہ چلا جائے گا، یاد ہم تجھے کرا دیں گے، صرف الفاظ نہیں یاد کرائیں گے۔ ثم ان علینا بیانا، اس الفاظ کا جو معنی ہے، اس کا جو بیان ہے، اس کی جو تشریح ہے، وہ بھی ہم سکھائیں گے، اور وہ جو سکھائی گئی ہے وہ وہی وہی خفی ہے، اور وہ ان دو وحیوں میں سے جس کو حدیث رسول کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے سے بھی آپ کبھی قرآن پڑھیں گے ان باتوں کو یاد کر کے، آپ ایک پارہ پڑھ دیں تو آپ دو پارہ پڑھ لیں، یعنی اس سے ذوق جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ ایک بات یہ کی گئی ہے کہ یہ قرآن کی تفسیر کے لیے تین کلاموں میں سے ایک کلام ہے جو تفسیر کا ہے, اور فرمایا کہ ایک کلام وہ ہے کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص بتایا گیا ہے, اس میں آگے آئے گا, اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ باتیں محبوب ہم نے آپ کو بتا دی ہیں, ذکر کر دی ہیں, تو یہ باتیں وہ ہیں کہ آپ چاہیں تو کسی کو بتا دیں, چاہیں تو کسی کو نہ بتائیں, مرضی کرے تو کسی کو بتا دیجیے اور مرضی نہ ہو تو نہ بتائیے. اس لیے وہ مغیبات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بھی ہو گیا گویا کہ ذکر فرمائے ہیں, جس طرح کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شہادت کے واقعات ہیں. آپ کے پاس اگر ٹائم ہو دو چار منٹ تو میں اس کو ایک مضمون مکمل کروں, توجہ کریں بالکل. تو یہ تو دو چیزیں, یعنی پہلی چیز جو ذکر فرمائی کہ فعلاہ تکلیم اللہ بغیر واسطہ, کیونکہ میں بحث اس سے واپس آیا کہ وہ لمبی ہو رہی کہ اللہ سے کلام کرنا ہے پہلا خاصہ بغیر واسطے کے, دوسرا ہے الہام, ایسا الہام جو نفس سے خود علم رکھتا ہے. اور فرمایا ثالثہا الوحی علی لسان ملک یراہ فیکلمہ, فرمایا تیسرا خاصہ یہ ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ وحی لے کر آتا ہے اور نبی فرشتے کو دیکھتا ہے, فیکلمہ, اور فرشتے سے کلام بھی کرتا ہے, فرشتے کو دیکھ کر اس سے ہم کلام ہوتا ہے نبی اور اس سے وحی حاصل کرتا ہے, اس سے بولیے وہی حاصل. اس کو میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ علامہ جلال السیوطی رحمہ اللہ نے اس بات کو اتقان کے اندر لکھا ہے, دیگر ہمارے اور ائمہ علامہ سید محمود علوسی نے روح المانی میں لکھا ہے, امام رازی میں لکھا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتہ دو حیثیت سے آتا تھا, ایک تو بشری شکل میں آتا جس میں اکثر شکل جو جبریل امین کی تھی وہ حضرت دحیہ کی تھی, حضرت دحیہ حضور کے ایک بڑے خوبصورت صحابی تھے, ان کی شکل دھار کر ان کی شکل اختیار کر کے حضرت جبریل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے, نور جو بشر بن ہی نہیں سکتا, تو میں نے کہا یہ دیکھو بشر بن کر آ گیا, تو یہ تو قاعدہ ختم ہو گیا, تو کہتے ہیں کہ نور تو کبھی بشر نہیں بن سکتا, تو میں نے کہا جو ضدیں جو ہوتی ہیں جو آپس میں ضد ہوتی ہیں وہ آپس میں کبھی نہیں مل سکتی, لیکن جو ضدیں نہ ہو وہ مل سکتی, دن رات آپس میں نہیں مل سکتے, چاند سورج آپس میں, مرد شہد آپس میں, کفر ایمان آپس میں, تو جو دو ضدیں وہ نہیں مل سکتی, تو بشر اور جن آپس میں نہیں مل سکتے, بشر اور جن آپس میں نہیں مل سکتے, تو بشر کی ضد جن ہے نور نہیں, نور اندھیرے کی ضد ہے, سمجھ رہے ہیں آپ, نور تو اندھیرا اور اجالا ایک نہیں ہو سکتا, لیکن جو چیز ضد نہیں ہو وہ ایک ہو سکتی ہے, نہیں سمجھا, یہ کہو جی نور بشر, نور بشر کیسے ہو سکتا, اب میں نے کہا نور اندھیرا نہیں ہو سکتا لیکن نور بشر ہو سکتا ہے, ہاں جن بشر نہیں ہو سکتا اور بشر جن نہیں ہو سکتا, اندھیرا اجالا نہیں ہو سکتا, اجالا اندھیرا نہیں ہو سکتا, لیکن جو چیز آپس میں ضد نہ ہو وہ بغیر ضد والی کے ساتھ جڑ سکتی ہے, میں نے کہا اگر یہ قاعدہ آپ بناتے کہ نور اور ظلمت ایک نہیں ہو سکتی تو یہ سمجھ میں آتا, اگر آپ یہ قاعدہ بناتے کہ بشر اور جن ایک نہیں ہو سکتے, اب آپ کہہ دیجیے فنا نہیں تو جن آ گیا تھا, اب آپ کیا کریں گے, تو وہ بھی میں عرض کر دوں کہ جن انسان کے بدن میں حلول نہیں کرتا, نہ انسان جن بن سکتا ہے, نہ انسان جن بن سکتا ہے اور نہ جن انسان بن سکتا ہے, وہ تخیلات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وقتی یوں سمجھ لیجیے آپ, اگر آپ یہ کہیں کہ جناب جس طرح کے جن تصویر کو چینج کرتے ہیں یا فقہ کی کتاب یا علم کلام کے اندر وہ صورت بدلتے ہیں تو وہ صرف جس میں مثالی ہے, جس میں حقیقی نہیں, حقیقت نہیں تبدیل ہوتی, وہ جس میں مثالی ہے, جس میں یعنی ایک مثالی بدن ہوتا ہے جس کے اندر وہ اپنی شرارتوں کو آگے بڑھاتے ہیں, لیکن حقیقی جو اس کا جسم ہے جو فی نفسی ہی بدن ہے وہ بشریت میں تبدیل نہیں ہو سکتا, اور نہ جو بشریت کا جسم ہے وہ جن میں تبدیل ہو سکتا ہے. اب آج جو دورے جن کے آ جاتے ہیں وہ یہ, تو میں نے کہا دیکھیں پہلے تو سب پر نہیں آتے, وہ کہنے لگے جی میں نے کہا ہاں جنوں کے آنے کی عمر ہوتی ہے 16 سال سے لے کر 28 سال, اس قسم کے نوجوانوں پر اور اس قسم کے بچیوں پر بہت زیادہ جن آتے ہیں, تو یہ جن نہیں ہوتا, یہ کوئی اور معاملہ ہوتا ہے, آپ نہیں سمجھے میری اردو سمجھ رہے ہیں, اب ہر بات میں آپ کو تشریح کے ساتھ سمجھاؤں, یعنی خود ساختہ جن لانا, کسی بڈھی پر کبھی آپ نے جن دیکھا ہے محلے میں, تو ایک وہ تو ہو, لیکن اگر آپ اس کے مقابلے میں دیکھیں تو 16 سال سے لے کر تو 28 سال کی عورتوں پر بہت جن آتے ہیں, ٹھیک ہے, کسی بوڑھے آدمی کو کبھی آپ نے مرغی میں جن آتا ہوا دیکھا نہیں, لیکن 15 سال کے لڑکے سے لے کر تو 28 سال کے لڑکے تک بڑے جن آتا, وہ جن آ گئے جی, اور جنوں کی کرامتیں اتنی بیان کر دی گئی تو باپ بھی پریشان ہوتا ہے, شاہ صاحب جن آ گیا, اس کے اوپر اگر اس کو ہمیں کہتے ہیں بھائی جن نہیں ہے تو لگتا ہے یہ کام ہی نہیں, ہم نے کہا پانی پیو جو اللہ کی بات, تو یہ بھی ایک لوگ یعنی اتنا اپنا ذہن بنا سکے. لیکن بات یہ ہے کہ جن جو ہے وہ فی نفس ہی اپنے بدن کے ساتھ بشر نہیں ہو سکتا, اور جو بشر جو ہے وہ اپنے بدن کے ساتھ اصلیت کے ساتھ وہ جن بولیے نہیں ہو سکتا. تو فرمایا کہ فرشتے کے ساتھ جو ہم کلام ہوتے ہیں تو حضرت جبریل آئے ہیں حضرت دحیہ کی شکل میں, اور آپ نیرے نور ہیں اور بشر بن کر آئے. ٹھیک, ایک بار. اور جب حضور علیہ السلام کے پاس آپ آئے گئے تو ایک آنا یوں بھی ہے حضور علیہ السلام کے پاس کہ جب جبریل اپنے اصل شکل میں آئے تو یہ علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ نبی کے خاصے کے اندر یہ ہے کہ سالت الوحی علی لسان الملک یراہ فیکلمہ, کہ نبی وہ ہے جو فرشتے سے وحی لیتا ہے اور اس سے ہم کلام بھی ہوتا ہے. اور فرما رابعہ نفس الملک فی روعہ وہو الوحی, اور فرمایا یہ خاصہ بھی نبوت کا ہے چوتا کہ نبی کے دل کے اندر فرشتہ اپنی بات اتارتا ہے, اور یہ زور یہ طاقت یہ پریشر جو ہے یہ نبی کی ذات ہی برداشت کر سکتی, کوئی اور برداشت نہیں کر سکتا. اور فرمایا اس میں آگے چل کر ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابن حجر, فرما خامسہا اکمال عقلہ فلا یعرض لہ فیہا عارض اصلا. فرمایا کہ پانچواں خاصہ نبی کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی عقل مکمل ہوتی ہے. اور فرمایا کہ آگے یہ ذکر فرمایا, اب میں آپ اس مسئلے پر ہم اپنی گفتگو ختم کریں کیونکہ یہاں پر مضمون عشقیہ بھی اور تحقیقی مکمل ہو رہا ہے, اور آگے کا جو مضمون آ رہا ہے وہ نبیوں کے دیکھنے پر آ رہا ہے, وہ بھی بڑا سننے والا ہے, اور وہ تفصیل طلب ہے. کل انشاءاللہ اس کی تشریح میں مزید حدیث لاؤں گا. اتوار کو انشاءاللہ بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر سال ہم کانفرنس کرتے ہیں, یعنی سرکار کی چار بیٹیاں, لوگ اس سے کہتے ہیں سیدنا زہرا رضی اللہ تعالیٰ کا یوم کرے, میں نے کہا بالکل سید النساء العالمین سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم ہوگا, اور وہ شہزادیوں میں سب سے بڑا چھوٹی ہونے کے باوجود سب سے بڑی فضیلت اور منزلت رکھتی ہے. لیکن ہم سنی ہیں سیدہ زہرا کو خوش کرنے کے لیے ان کی تین اور بہنوں کو بھی ذکر کر. تو ہر سال الحمدللہ ہماری مسجد میں بنات رسول بن کہتے ہیں بیٹی کو, بنت بیٹی اور اس کی جمع بنات. ٹھیک ہے, تو بنات رسول آپ کے لیے یہ کیا مانا ہے, بنات رسول سے مراد حضور کی ساری بیٹیاں, چار بیٹیاں ہیں نا, تو انشاءاللہ یہ خاصہ بھی گویا کہ سید عرفان شاہ صاحب مشہدی بڑی خوبصورت حضرت کی تاکید گفتگو ہوتی ہے. تو حضرت یہاں پر تشریف لائے ہیں ٹی وی کے چند پروگراموں کے سلسلے میں, تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ آپ تشریف لائے مسجد میں شرف بخشے. تو انشاءاللہ کل 11 سے 11:15 کے درمیان انشاءاللہ عزیز حضرت انشاءاللہ گفتگو شروع ہوگی. تو اگر آپ بات کل نہیں پرسوں اتوار کے دن تو انشاءاللہ عزیز آپ ضرور تشریف لائیں, لیکن کل ہم اپنا یہ مضمون کچھ نہ کچھ مکمل کریں گے, پھر یہ عشق کی گاڑی آہستہ آہستہ آگے بڑھتی رہے گی. تو فرمایا پانچواں خاصہ, آپ مجھے بتائیے ذرا کہ آپ میری تقریر سن رہے تھے یا بالکل ڈھیلے ڈھیلے تھے, کہ یہ بتائیے کہ خواب جو ہے وہ نبوت کا کون سا حصہ ہے, کون سا نبوت کے خصائص کا 46 حصہ ہے. اب ہم نے پہلا سنا اس پر کون پہنچ سکتا ہے, دوسرا سنا اس کے برابر کون ہو سکتا ہے, لیکن بتانا بھی تو ہے نا, لوگوں کو کرنے بھی تو دینا ہے کہ بھائی نبی کون ہوتا, کوئی مثال بھی تو. تو فرما خواب دے دیا, اور وہ 46 حصہ ہے. اس خواب کو دیکھ کر بندہ اپنے آپ کو اتنا ممتاز, اتنا ماہر, اتنا سمجھدار, اتنا اللہ کے قریب سمجھتا ہے, تو جو 46 حصے میں اتنا سمجھتا ہے تو جس کو اوپر 45 کے درجے ملے اس کی شان. تو انشاءاللہ العزیز کل یہ پانچویں مسئلے کا بھی ہم ذکر کر دیں گے, اور یہ جو عقل کا کامل ہونا ہے اس پر قاضی آس کی بڑی نفیس بحث ہے. انہوں نے جو اپنی مبارک کتاب شفا شریف کے اندر رکھی ہے وہ انشاءاللہ وہ تحقیق طلب ہے, وہ حضور کے علم کے حوالے سے اور بندے کے دل کے اندر. یہ ساری باتیں آپ مناظروں کی نیت سے نہ سنیں, وہ بحثوں کی نیت سے نہ سنیں, لیکن اصل یہ ہے کہ اپنے دل کو حضور کی محبت سے اجاگر کرنے کے لیے, روشن کرنے کے لیے کہ نبی ہماری بڑی شان والے. اور میں یہ جملہ کہہ دینا چاہتا ہوں, آپ اپنی ماں کا پاؤں چوم لیتے ہیں دل خوش ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ماں کی عظمتیں مولوی صاحب سے بہت زیادہ سنی ہیں. لیکن اگر مولوی صاحب اگر آپ کو رسول کی عظمتیں سناتے نا, تو پھر آپ جس طرح ماں کے پاؤں کو چومنے میں آپ کو کوئی قباحت نہیں ہو رہی, کیونکہ ماں کا مقام آپ نے تو سنا ہے. تو اگر نبی کا مقام سن لیتے نا تو پھر انگوٹھا چومنے میں بھی پھر آپ کو کوئی قباحت نہیں. مولوی صاحب کرتے دو نمبری ہے اور وہ گھیرتے, وہ کہتے ہیں کہ حضور کی شان بتاؤں گا تو اگلا, کیونکہ میرا عقیدہ کہنا پزا ہے تو گھیرنے کے لیے ماں باپ کے حقوق. میں نے کہا ماں باپ کے حقوق بعد میں ہے, حق کے مصطفیٰ پہلے. آج اگر کوئی باپ کا ہاتھ چومے تو کوئی شک نہیں کرتا, کوئی ماں کے پاؤں چومے تو اس پر کوئی فتویٰ نہیں آتا, ماں کے دوپٹے کو اگر چوم لے تو کوئی فتویٰ نہیں آتا,
ماں کے نام کو چوم لے تو کوئی فتوا نہیں آتا, لیکن میں پوچھتا مولوی صاحب خود رو رو کے ممبر پر کہتے ماں کا تو نام بھی چوما جاتا ہے, تو میں نے کہا نبی کا نام نہ چوما جائے اس پر تو باقی ہے, سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو یہ نوجوان, تم نوجوان ہو, تمہارا جوان ٹیلنٹ ہے, تمہارا شعور بالغ ہے, اس کو صرف کرو حضور کی محبت میں. تمہارے ذہنوں کے اندر جو کامل عقل دی گئی ہے اور سینوں کے اندر برداری اور جذبات دی گئی ہے, اس کو عشق مصطفیٰ کی طرف لاؤ اور امام محمد رضا کی اس ٹرین کے اندر بیٹھ جاؤ, وہ تمہیں کھینچ کے سیدھا مصطفیٰ کی طرف لے جائے. تو لہذا یہ شان ہے. تو ماں کی عظمت حضور کے بعد ہے. ماں کا بے ادب بخشا جا سکتا ہے, باپ کا بے ادب اللہ نہ کرے تو باپ کا بے ادب ہو, ماں کا بے ادب, لیکن بخشا جا سکتا ہے. لیکن جو حضور کو ترشی نظر سے دیکھ لینا, وہ کروڑوں نمازیں بھی لے آئے تو بخشا نہیں جا سکتا, کیونکہ ماں اور باپ حضور کو اگر سامنے رکھے نا محبت کو, تو یہ بہت دور بلکہ ان کی پرچھائی کی نظر نہیں آتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام حقوق العباد میں سب سے پہلے ہے. تو لہذا اگر حضور کی محبت, ماں کا احترام سکھا دیا گیا, باپ کا احترام سکھایا, تو احترام سکھایا جب وہ بچے نے ماں کا نام چوما, بچے نے احترام کو سن کر جب تو ماں کے پاؤں چومے, باپ کا ہاتھ چوما, اگر رسول کا مرتبہ اور مقام بتا دیا جاتا تو کھڑے ہو کر سلام پڑھنے پر کبھی فتویٰ نہیں آتا, اذان سے پہلے سلام پر کبھی فتویٰ نہیں آتا. اور یقیناً جنہوں نے ماں کا بھی پاؤں چوما, باپ کا ہاتھ چوما, ان کے احترام کو سمجھا اور نبی کی عظمت کو بھی سمجھا, تو یقیناً وہ ماں کے پاؤں بھی چومتے ہیں اور جب نبی کا نام آتا ہے تو نام کو بھی چومتے ہیں. کوئی شک, اور یہ چیزیں ادب کی طرف کب ابھارتی ہیں؟ جب عظمتیں پیدا ہو. تو بھائی میرا دین امبر وارسی, ہم نے کیا تفسیر بیان کرنی تھی؟ کل بھی میں نے دوست کو کہا ہم نے کیا تفسیر بیان کرنی تھی؟ میرا دین امبر وارسی بخدا ہے عشق محمدی, میرا ذکر و فکر ہے بس یہی صلی علیہ وآلہ, ایسا گماد ہم نے کیا درس دینا, بس درس یہی ہے کہ ایسا گماد ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. درس ابتدا بھی عشق مصطفیٰ, انتہا بھی عشق مصطفیٰ, یہی تفسیر قرآن ہے, یہی ایمان حاصل ہے, یہی نمازوں کی معراج ہے. بس یہ مل گیا تو سب مل گیا. اللہ رب العالمین جل وعلا استقامت کے ساتھ سیکھنے کی نیت سے, سمجھنے کی نیت سے, اور اپنے اندر شعور بیدار کرنے کی نیت سے اللہ رب العالمین ان مضامین کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دو زانوں ہو کر بیٹھ جائیے. ایک شعر جو بہت بلند پڑا ہے, حضرت امام دوسری نے کیا شان بیان کی ہے, وہ کیسے اٹھا کر بیان کیا ہے. گنبد خضرا کی ہریالی آپ کے سامنے ہو, اور آج آنکھ کھول کر آپ پڑھیں گے اور ہاتھ اٹھا کر کہیں گے محمد واہ سید کا نئی واسا کالئی ولفری کئی من عرب و من عجم مولائی.